مسل تھاوان تشریف دہ پنٛداہ منٹ کٲنٛسہِ آسہِ مسلہٕ پرٛژھُن تُہۍ ہیٚکِو مسلہٕ پرٛژھِتھ
ایک مسئلہ بار بار سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھایا بھی ویسے جا چکا ہے اس سے پہلے، پھر بھی ضرورت پڑتی ہے۔ موبائل آج کے زمانے کی حیرت انگیز ایجاد ہے، یہ حیرت انگیز بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، بلکہ خراب کرنے والی بھی ہے۔ بہت سارے فتنوں کی بنیاد وہی ہے، بہت ساری آسانیوں کی چیز بھی وہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے انسان اٹھاتا ہے اور بہت سارے اس کی وجہ سے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی چند مسائل میں سے مسئلہ نمبر ایک، پہلی بات، میوزک والا ٹیون ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان، انسان جب بھی رنگ آئے گی تو پہلے میوزک سنتا ہے، تو جتنی مرتبہ میوزک سنے گا اتنی مرتبہ میوزک سننے کا گناہ رہے گا۔ میوزک کے بارے میں حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گنا موسیقی انسان کے اندر نفاق ایسے پیدا کرتی ہے جیسے بارش گھاس کو اگا دیتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں دنیا سے میوزک ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میوزک جب بار بار سنتا ہے تو وہ دل میں جم جاتا ہے، اور جو گانا آپ بار بار سنیں گے وہ دل میں بیٹھ جائے گا، بلکہ ہر وقت اس کا آپ کے کانوں میں وہی آواز گونجنے لگتی ہے، اور جو ہی صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہی کان میں آواز گونجے گی، سونے لگیں گے تو وہی آواز گونجے گی، حتیٰ کہ کبھی اسی کو گنگنانے کو جی چاہتا ہے، کبھی سر کر نچانے کو جی چاہتا ہے اور اسی ٹیون کے ساتھ۔ بلکہ اسی سری نگر شہر میں ہمارے دوست نے واقعہ سنایا، یہ صاحب جو نے یہ واقعہ سنایا وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، آج بھی وہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم دوسرے ملک امریکہ میں تھے اور جماعت کے ساتھ تھے، وہاں ایک عرب لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں تھا، اس کے باپ نے سعودیہ سے فون کیا ہم کو کہ میرا بیٹا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہے، وہ کہیں ہسپتال میں ہے، تو آپ لوگ وہاں پہنچو تو میں بھی ویزا وغیرہ لے کر کے میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ چونکہ ہمارا وہ جماعت کا ساتھی تھا اس لیے ہم لوگ چلے گئے، اس کے بیٹے کی عیادت کے لیے، دیکھا تو ہسپتال میں بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ خیر اس کا علاج ہوتا رہا، تو ایک دو دن کے بعد جب اس کو ہوش آیا، تو جو ہی اس کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے گانا گایا، اور عرب لڑکا ہونے کے باوجود بھی ہندوستانی فلم کا گانا گایا۔ ہم لوگ حیران ہو گئے، اور وہ الفاظ بھی صحیح پڑھ نہیں پا رہا تھا لیکن ٹیون تھا وہی اس کا۔ تو ہمارے ساتھ جو امیر صاحب سے، انہوں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ جس وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت یہ کیسٹ سن رہا ہوگا، اس لیے وہی اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ کل کے بعد میں جب اس کی گاڑی دیکھی گئی، وہ گاڑی سڑک پر کہیں الٹی پڑی تھی، اس میں سے جب دیکھا تو کیسٹ نکال کر تو وہی فلم تھی، وہی گانا سن رہا تھا وہ، جو گانا وہ ہوش میں آتے وقت گانے لگا۔ خیر اس کے بعد اس کا باپ آ گیا، انہوں نے بتایا کہ چند دن کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہوا، اس حال میں کہ وہ پوری طرح سے بے ہوش بھی نہیں تھا، پوری طرح سے ہوش میں بھی نہیں تھا، نیم بے ہوشی میں تھا، اور اس وقت بھی اس کی زبان پر گنگنانے کے انداز میں وہی گانا تھا، اور اسی حال میں اس کی وفات ہو گئی۔ تو اس لیے یہ میوزک جو ہے وہ زہر ہے، تو میوزک والا ٹیون نہ رکھیں، اس کا نقصان خود کو ہے۔ ساتھ میں جب آپ میوزک والا ٹیون رکھیں گے تو جب بھی رنگ آئے گی آپ خود سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنا رہے ہیں وہ گانے۔ کبھی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آدمی آیا، سوئچ آف کرنا بھول گیا، اور زیادہ پھر نماز میں میوزک چل رہا ہے، اور بعض دفعہ آدمی صاحب اپنی نماز کو بچانے کے لیے اس کو چھیڑتا نہیں ہے، پوری نماز میں وہ میوزک چلتا رہتا ہے، وہ مسجد جو ہے وہ میوزک سے گونج رہی ہے۔ جس دین کا نبی یہ کہہ رہا تھا میں دنیا سے میوزک ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس نبی کا امتی میوزک مسجد میں بجا رہا ہے۔ اس لیے میوزک والا ٹیم بالکل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیون جو جائز ہیں مگر خلاف نیچر ہے، نیچر کے خلاف ہیں، وہ بھی مت رکھو۔ نیچر کے خلاف مثلا بچوں کے رونے کی آواز، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز، پانی کے گرنے کی آواز، اس کا گناہ تو نہیں ہے یہ، لیکن اس کا نقصان کبھی ہوتا ہے مجلس میں بیٹھے اچانک بچہ کہیں رونے لگتا ہے، سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یہ کہاں بچہ رو رہا ہے، پھر پتا چلتا ہے اچھا یہ تو میوز نے رنگ ٹیون رکھا، یہ جو ڈسٹرب ہو گئے. اگر اصل اسلامی مزاج یہ دیکھیں تو وہ یہ کہے گا یار یہ جو ذہنی ڈسٹرب تم نے کیا یہ بھی ٹھیک نہیں. ایسی سمپل رنگ رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی کے کام میں آواز آئے تو سمجھ جانا چاہیے کسی کا موبائل ہے. ایک دفعہ بہت مہذب مجلس تھی، بہت اونچے درجے کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جیسے وہ نالے سے پانی گرنے کی آواز آتی ہے، اچانک سب حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا، یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ دائیں بائیں، نالے سے پانی گرنے کی آواز کہاں، تو پتا چلا وہ کسی کا موبائل تھا، تو پوری مجلس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. تو ایسی رنگ جو جائز تو ہے لیکن نیچر کے خلاف ہے وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. مسئلہ نمبر ایک. مسئلہ نمبر دو، اگر مسجد میں آپ آئے اور سوئچ آف کرنا بھول گیا، امام بھی اعلان کرتے رہتے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلان لگے ہوئے ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہر جگہ مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں باہر اعلان لگے ہوئے ہیں کہ، اور وہاں ایک جگہ تو بہت شاندار جملہ لکھا ہوا تھا، ہم حیران ہو گئے کتنا شاندار جملہ لکھا تھا انہوں نے سوئچ آف کرنے کے لیے، جملہ انہوں نے لکھا عربی میں، انقطع عن المخلوق واتصل بالخالق، آپ سوئچ آف کیجئے، مخلوق سے تعلقات کاٹیے، خدا سے تعلق جوڑیے. تو میں نے جملہ نوٹ کیا، انقطع عن المخلوق واتصل بالخالق، اس وقت مخلوق سے کٹ جائیے، خالق سے جڑ جائیے، سوئچ آف کیجئے. یہ اس کا ترجمہ تھا، بہت شاندار جملہ عربی زبان کی خصوصیات ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو جملہ کسی نے بنایا، لیکن کتنا شاندار جملہ ہے، انقطع عن المخلوق واتصل بالخالق، مخلوق سے منقطع ہو جائیے، خالق سے متصل ہو جائیے، یہی مطلب اس کا سادہ. سوئچ آف کرنا اگر بھول گیا خدا نہ خواستہ، تو اور نماز میں آپ کی رنگ بچ گئی، چاہے آپ سنتیں پڑھ رہے ہوں چاہے فرض نماز ہو، تو نماز کے دوران سوئچ آف کرنے کی اجازت ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. لہذا یہ تصور نہیں کہ ہے صاحب اگر میں سوئچ آف کروں گا تو اس کی وجہ سے میری نماز ٹوٹ جائے گی، نہیں، نماز نہیں ٹوٹتی ہے، بشرطے کہ آپ ایک ہاتھ سے سوئچ آف کریں، اور آپ نے اگر موبائل نکالا پھر دیکھا پہلے پھر دو چار بٹن دبانے پڑے، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ فرق ہے. میں اس فرق کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے مکھی آ کر یہاں ٹوں ٹوں کر رہی ہے، یوں کیا ہو پڑھ رہے ہیں نماز، مچھر آ کر بیٹھ گیا، یوں کیا ہو پھر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک. لیکن اگر بالفرض کسی نے نماز کے دوران اس کو نیند آ رہی تھی، اس نے ہاتھ چھوڑ اب پڑھی، تو اس یوں یوں کرنے سے اب ٹوٹ گئی نماز. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی اصول وہ بہت گہرے اصول ہیں، ان کو سارا اس پر سمجھانا مشکل ہے. حرکت جو نماز میں آدمی کرتا ہے اس کو دو قسمیں کر دی گئی، چھوٹی والی حرکت اور بڑی والی حرکت. چھوٹی والی حرکت اس کی ضرورت ہے نماز میں، اس چھوٹی والی حرکت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، بڑی والی حرکت اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. چھوٹی والی حرکت کو ٹرم میں کہتے ہیں عمل قلیل، اور بڑی والی حرکت کو ٹرم میں کہتے ہیں عمل کثیر. وہ عمل جو چھوٹا والا ہو وہ نماز میں کریں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ عمل جو بڑا والا ہو وہ نماز میں کریں گے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو عمل قلیل، ایک ہاتھ سے سوئچ آف کرنا عمل قلیل ہے، اور ایک ہاتھ سے سوئچ آف کرنا عمل قلیل ہے، اور دونوں ہاتھ سے اگر لگانے پڑیں تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد سوال پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اب اگر ہم مجبور ہو رہے ہیں دونوں ہاتھ سے بند، ہمارے سامنے دو ہی آپشن ہیں، یا تو ہم دونوں ہاتھ لگا کر کے موبائل کو دو چار بٹن دبانے پڑیں گے تب وہ سوئچ آف ہوگا، مگر اس سے میری نماز ٹوٹے گی. ایک آپشن تو نماز توڑ دوں اور سوئچ آف کر دوں، یا دوسرا آپشن یہ ہے چلتا رہے گا، میں نماز اپنی کیوں توڑوں گا، ان دو میں سے کیا کرنا ہے؟ تو جواب ہے آپ اپنی نماز توڑ دیں، مسجد کو ڈسٹرب ہونے سے بچائیں اور سوئچ آف کر دیں، اس کے بعد فوراً وہیں اللہ ہوگا پھر دوبارہ کر لیں، فوراً دوبارہ. اس کی مثال بتاتا ہوں، ایک شخص نے جوتا رکھا تھا اپنے پاس، اتنے میں کوئی آیا اس نے جوتا یوں سرکایا، اب یہ نماز میں سوچ رہا اگر میں نماز توڑوں گا تو جوتا پکڑ لوں گا، اور اگر میں نماز پڑھتا رہوں گا تو جوتا گیا، تو کیا کرے گا؟ یہ نماز توڑ دو، جا کر جوتا لاؤ، اور جوتا لا کر کے پھر محفوظ جائے گا، پھر کرو اللہ اکبر. تو اس طرح تاکہ مسجد والے اس سوچ کے چلتے رہنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ نماز خراب نہ ہو. دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ، کبھی ایسا اب تو پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کسی نے اپنے موبائل میں پیسے ڈالے وہ آپ کے اس کے بجائے آپ کے موبائل میں آ گئے. وہ کہہ رہا ہے یہ میرے موبائل میں پیسے کہاں سے آ گئے. اگر بالفرض ایسا ہو گیا کہ آپ کے موبائل میں کہیں سے پیسے آ گئے تو یہ مت سمجھیے دائرکن اون کی کیا شنا, یہ مت سمجھیے, بلکہ یہ سمجھیے کہ آپ کے کھاتے میں ایک ایسا پیسہ آ گیا ہے جو آپ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بالکل ایسے جیسا سڑک میں آپ نے 100 روپے اٹھائے, تو سڑک میں 100 روپے اٹھائے, دکان پہ کوئی چیز آدمی بھول گیا, پوچھتے رہتے ہیں لوگ مسائل, جی کوئی آیا تھا خریدار اس نے دکان پہ بیگ چھوڑ گیا, وہ چلا گیا, وہ آتا ہی نہیں, کیا کریں گے بیگ کا. ابھی کچھ دنوں پہلے صاحب نے یہیں سے میرا سب مسئلہ پوچھا, جی ہمارے گھر میں گائے آ گئی ہے 3 مہینے سے ہم پال رہے ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں آتا گائے کو کریں کیا, اعلان بھی کرتے رہے گائے والا ملتا نہیں ہے, کیا کریں گائے کا. اسی طرح سے موبائل میں پیسہ آ گیا اس کا کیا کریں, تو جواب جتنا پیسہ آ گیا اتنا پیسہ غریبوں میں خیرات کر دیجئے. یا اللہ جس کا پیسہ میرے موبائل میں آ گیا ہے میں اس کی طرف سے پیسہ خیرات کر دیتا ہوں, اصل میں تو مجھے یہ پیسہ اس آدمی کو واپس پہنچانا تھا مگر وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے, تو میں اس کی طرف سے یہ پیسہ خیرات کر دیتا ہوں, تو موبائل میں جتنی رقم آ گئی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, پھر آپ کے لیے حلال ہو گئی. یہ مسئلہ براہ راست میرے ساتھ بھی پیش آ گیا, میں مکہ مکرمہ میں تھا تو اچانک دیکھا کہ 100 ریال آ گئے, 100 ریال مطلب تقریباً 1200 روپے. یہ کہاں سے 100 روپے آ گئے؟ کسی نے کہا یہ کوئی سکیم ہوگی. سکیم ہوگی تو پتا ہونا چاہیے کیا سکیم ہے, تو ہم سکیم کہا لگا نہیں نہیں کوئی بات نہیں سکیم ہوگی کوئی آپ استعمال کرو. میں سوچا ہاں یہ ہے وہ مرحلہ. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا. حدیث بخاری میں ہے حلال واضح ہے حرام واضح ہے, درمیان میں کچھ شک کی چیزیں آئیں گی, یہ بھی امکان ہے کہ یہ سکیم ہے اور یہ بھی امکان ہے کسی اور کا پیسہ موبائل میں آ گیا, تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. ایسے وقت میں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو شک میں رکھ کر کے اس کو سکیم کے خالے میں ڈال کر کے 100 روپے 100 ریال خیرات کر دو, اور 100 ریال خیرات کر اگر کسی اور کا پیسہ تھا تو ہمارے سر سے اتر گیا, اور اگر سکیم وکیم تھی تو یہ خیرات ہم کو ہی ملے گا, اللہ تعالیٰ ضائع تو نہیں کریں گے. بہرحال ایسا کرو, کبھی ایسا ہوگا کہ وہ سکیمیں بھیجتے ہیں آپ یوں کریں صاحب آپ فلاں میوزک سنیے, اپنے سننے یہ رنگ کرنے والوں کو میوزک سنائیے, تو یہاں سے آپ وہ والا میوزک رکھیں گے جب آپ کو کوئی رنگ کرے گا, تو جب رنگ کرے گا تو پہلے آپ میوزک سنا رہے ہیں اسے, تو اس طرح نچاتے ہوئے اس کو گناہ کروا رہے ہیں, آپ سنیے ہمارا میوزک ہے اور آپ اس کا پیسہ دوسروں کو دے رہے ہیں اس کو میوزک سنا رہے ہیں, تو میں اپنے موبائل سے میوزک سنا رہا ہوں ان کو پیسہ دے رہا ہوں ان کو, یہ عجیب و غریب حماقت کی بات ہے, تو مجھے اس سے فائدہ کیا مل رہا ہے کہ اس کو تو گناہ کروا رہا ہوں پیسہ ان کو دے رہا ہوں, پیسہ خرچ کر کے دوسروں کو گناہ کروانا, اور اس پیسے کا بھی حساب دینا پڑے گا. آپ نے یہ 5 روپے جو مہینے کے دیے ہیں کس چیز کے, ان کو میوزک سنائیے کیوں دیے یہ 5 روپے, گناہ کرانے کے لیے 5 روپے دیے ہیں, یہ تو اسراف سے بھی زیادہ بدتر ہے. اسراف, اسراف کا مطلب ہوتا ہے جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور تبذیر کا مطلب ہوتا ہے جہاں پیسہ خرچ کرنا جرم ہے وہاں پیسہ خرچ کریں یہ تو تبذیر ہے, اور تبذیر کرنے والوں کو قرآن نے کہا شیطان کے بھائی, ان المبذرین کون اخوان الشیاطین, یہ مبذرین یہی ہے کہ صاحب میں پیسہ دوں گا اور آپ کو میوزک سناؤں گا, چاہے بازیں سناتے ہیں میوزک صاحب پہلے گانے سنو, کسی کو رنگ کی اب پہلے گانے سنو, اور گانے سننے کے بعد پھر وہ اٹھائے گا ہاں جی ہلو السلام علیکم, اب السلام علیکم. ٹھیک, تیسرا مسئلہ ہو گیا. چوتھا مسئلہ موبائل کا غلط استعمال, اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, اس غلط استعمال کی سب سے زیادہ عام صورت جو پائی جا رہی ہے وہ یہ غیر ضروری باتیں موبائل پر ہے. ہلو السلام علیکم, وعلیکم وارش ہوا, ٹھیک بے مطلب خر پاٹا کرو, اچھا ٹھیک ہے جو بات کیوں ہوا سن جاؤ, سر آدھے گھنٹے تک چل رہے خاص طور پر عورتوں میں یہ مرض ہے کہ وہ ایک ایک بات کو اچھا بیچوا وا رہے شرچا وا رہے ہاں بیچوا سہری جو آ رہے اچھا بے اچھا موش ہے وا رہے سہریل آئے تو موش کا چالک ہے, تو وہ ایک ایک کو پھر پوچھے گا اچھا بیچوا وا رہے اچھا بے بوجھنا ہے کیا نوتاز نوتاز. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے وقت بھی ہو رہا ہے, اس وقت کا بھی حساب دینا ہے پیسے کا بھی حساب دینا ہے, وقت کا بھی اور پیسے کا بھی, حدیث میں موجود ہے. حضور نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اس چیز سے اس چیز سے اس چیز سے, اور اس میں ایک جملہ ہے وہ اضاعت المال, مال کو ضائع کرنے سے اللہ منع کرتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے. تو یہ پیسہ ایک غلط استعمال تو یہ ہے, جائز باتیں مگر غیر ضروری, تو غیر ضروری باتیں اور بعض دفعہ گھنٹوں تک لگے ہوئے ہیں صاحب السلام علیکم بھائی آپ کا موبائل بہت دیر سے بزی آ رہا تھا کیا بات تھی, کیا لگا بس وہ بچے سے میں خبر پاٹ کر رہا تھا, تو بچے سے خبر پاٹ کر رہا تھا ہم نے اپنے بھائیوں کو بازوں کو خیر وہ لمبا با. دوسرا غلط استعمال جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو فون کیا اور وہ نامحرم ہوئی اور اس نامحرم سے غیر ضروری طور پر لمبی باتیں کی, اس کی آواز سے خدا نہ خواستہ لطف اٹھانے کے لیے یا اس سے تعلقات جوڑنے کے لیے یا اسے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے, یہ تمام جو کچھ ہوگا وہ بہت جرم ہے, بہت جرم ہے اور سنگین گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور یہ بچانا مشکل بھی ہے ضروری بھی ہے, اس کے بغیر کوئی چارے کا بس. بلکہ یوں سمجھنا چاہیے, ایک آدمی ڈرائیور اگر ہے, گاڑی اپنی چلاتا ہے, اس کو قدم قدم پر آگے ٹریفک آئے گا, کہیں گاڑی سلو کرنی پڑے گی, کہیں پیچھے کرنی پڑے گی, کہیں دائیں بائیں کرنی پڑے گی, تاکہ میری گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے, میں بھی ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤں, اگلا والا بھی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے. اس کے لیے اس کو قدم قدم پر کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سلو کبھی تیز, تاکہ گاڑی بھی بچے اور اگلا والا بھی بچے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایکسیڈنٹوں سے بچائیں. یہ ایکسیڈنٹ بار بار سامنے آئیں گے, کبھی نامحرم آئے گی, کبھی نامحرم کی آواز آئے گی, کبھی کسی نے فون اٹھایا, بس سمجھیے کہ ڈرائیور کو راستے میں ٹریفک آ رہا ہے. تو جس طرح سے وہ ٹریفک میں اپنی گاڑی کو بچا بچا کر کے نکالتا ہے, اسی طرح سے اپنے آپ کو بچا بچا کر کے نکالنا ہے. دور وہی ہے, ایک دور تو وہ تھا کہ جس میں ماحول پاکیزہ, اس وقت اپنے آپ کو بچانا آسان کیونکہ ماحول پاکیزہ ہے, آپ چاہیں گے بھی گناہ کرنا تو گناہ کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. اور آج کا دور وہ ہے کہ ماحول گندا, اس وقت اپنے آپ کو بچانا مشکل بھی ہے اور انعام بھی بہت زیادہ ہے. جب چاروں طرف سے گندگیاں ہوں اس وقت انسان اپنے آپ کو بچائے ہے مشکل, مگر انعام بہت زیادہ. اور جب چاروں طرف سے گندگیاں نہیں پاکیزہ ماحول, اس وقت اپنے آپ کو بچانا آسان مگر انعام بھی اتنا بڑا نہیں. نابینا انسان اگر کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے آنکھ کا کوئی گناہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا, یقیناً تم نے آنکھ کا گناہ نہیں کیا, چلو مبارک ہے, مگر تمہاری آنکھ تو گناہ کر ہی نہیں سکتی, تو تم کمال کیا دکھاتے ہو. اور دوسرا انسان ہو, یا اللہ آپ کا شکر ہے میری آنکھ کا کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ میں پہاڑ کے اوپر رہتا تھا, بہت اچھا گناہ تم نے نہیں کیا, مگر وہاں تو گناہ کی جگہ ہی نہیں تھی. اور تیسرا انسان جو بازار میں ہے, جو آفس میں ہے, جو فیشن کے ماحول میں ہے, جو کالج میں ہے, جو کلاس روم میں ہے, جو کوچنگ سینٹر میں ہے, اور وہاں چاروں طرف سے گناہ ہی گناہ ہے, یہ اگر اپنی آنکھ کو بچا سکے پھر کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے بہت مجاہدہ کر کے, بہت اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر کے میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا, یہ ہزار بار مبارکبادی کا مستحق. یہ ہے وہ شخص جس کو سو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا, کیونکہ اس کو مرحلے مرحلے پر اپنے آپ کو ذبح کرنا پڑتا ہے, قدم قدم پر اپنی آنکھیں نیچے کرنی پڑتی ہیں, بار بار اپنے آپ کو سمجھانا کہ بھائی بچو سنبھلو داغدار مت ہونے دو. خیر تمہیں سمجھا رہا تھا کہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے, بلکہ جس آدمی کو خطرہ ہو کہ مجھے نامحرم فون کرے گی اس کو مر رکھنا بھی نہیں چاہیے اپنے پاس موبائل, کہ صاحب مجھے یہ پریشانی. ایک لڑکا بہت خوبصورت ذہین بھی ہے, اس کو ڈر ہے کہ میری خوبصورتی میری ذہانت کی وجہ سے میرا پیچھا ہوگا, اس پیچھا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے چاہے اگر مجھے موبائل چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے, آپ کی جوانی زیادہ قیمتی ہے بمقابل اس وقت. ایک نوجوان جس کو میں جانتا ہوں, اس کو اس کے والدین نے بھیجا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے یورپ کے کسی ملک میں, وہ مجھے یاد نہیں سو کون سا ملک, یوکرین میں ڈاکٹری پڑھنے کے لیے بھیجا, تو 3 مہینے کے بعد واپس آ گیا, 10-15 لاکھ روپے خرچ ہو گئے, 3 مہینے کے بعد واپس آ گیا. اس کا باپ غصے میں, اے ایم کیا ہو رہی ہے, یہ واپس کیوں آ گیا؟ وہ لڑکا کچھ بتاتا نہیں. وہ باپ آیا کہنے لگا, جی اس لڑکے نے نقصان پہنچا, اتنی محنت کر کے تو ہم نے وہاں بھیجا, اتنا تو میں نے پیسہ دیا اور یہ سارا نقصان کر کے میں اس کو برابر کیا بات ہو گئی. کہنے لگا جی میں نے وہاں سوچا یہاں رہتے ہوئے مجھے گناہ ضرور کرنا ہے. کہنے لگا وہاں پانی مہنگا ہے شراب سستی, اور وہاں بعض دفعہ کنٹین میں وہ چاہتا یہ تھا کہ آپ پانی مت لو شراب لو, جس میں 10% وسکی ہے, مطلب تھوڑا سا آپ کو پانی چاہیے تھوڑا سا. کہتے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سفید ہی پانی کی بوتل ہے اور سفید ہی شراب کی بوتل ہے, کوئی فرق ہی نہیں, ایک ہی جیسی دوں گا. وہ کبھی کہنے لگا صاحب یہ لوگ ہیں تو اتنے روبل کی اور یہ لوگ ہیں تو اتنے روبل کی, یہ کیوں مہنگی ہے؟ کہنے لگا یہ واٹر ہے نا, خالص واٹر, اور یہ لوگ ہیں تو کہا اس میں کچھ اور. میں نے سوچا یہاں تو بچنا مشکل ہے, اور ساتھ میں کہا وہاں دائیں جائیں تو لڑکیاں, بائیں جائیں تو لڑکیاں, بہرحال مجھے مصیبت تھی تو زبردستی وہ مسافہ کرتی تھی, زبردستی گلے لگانے کے لیے آتی تھی, تو میں سوچا یہاں تو بچنا مشکل ہے, بلا مارو ڈاکٹری کو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو اب میرے والدین کی سننے کو تیار نہیں, ایک اعتبار سے دیکھیں تو بہت مبارکبادی کا مستحق ہے, مگر والدین تو نہیں مان رہے ہیں اور خرچہ بھی بہرحال بہت زیادہ ہوا ہے. تو موبائل کا غلط استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو اس سے بچائیں, بس یہی مسئلہ مجھے سمجھانا تھا. ایک ساتھ میں اگر کسی کے پاس موبائل ہو اور اس میں کیمرہ ہو تو کیمرے کا غلط استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو نامحرموں کی کہ البم بنا بنا کر کے رکھتے ہیں اور سب پھر تنہائیوں میں جا کر کے دیکھتے ہیں. یہ تو گویا ایک جروب وہ کیا کہ ان کے فوٹو لیے گئے اور ساتھ ہی تنہائیوں میں جتنا آپ اس کو دیکھتے رہیں گے, کسی زندہ حرکت کرنے والی نامحرم کو دیکھنا جتنا بڑا گناہ ہے, بالکل اس کے قریب قریب اتنا ہی بڑا گناہ اس کی شکل دیکھنا اور بار بار دیکھنا, بلکہ بعض دفعہ تو شکل زیادہ خطرناک بنتی ہے بمقابلے اصل کے. فرض کیجئے, یہ سب سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ورنہ یہ بات مثال دینے کی نہیں ہے, فرض کیجئے کسی کا رنگ جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے, صاف نہیں ہے, وہ سانولا پن ہے یا کالا پن ہے, شاید اس کی جون کہ تم اس کو دیکھیں گے اتنی خرابی نہیں آئے گی جتنا اس کا بہت ہی پرکشش انداز میں اور بہت ہی بھیڑے ہوئے انداز میں اگر اس کا فوٹو آپ کے پاس ہوگا وہ زیادہ خطرناک ہے. تو ہیں تو یہ باتیں کڑوی مگر بہرحال بتانی ہیں, اور ہم نہیں بتائیں گے تو کون؟ امت کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہوتی ہے, امت کو ان کے امراض, امت کو ان کی خرابیاں چھپانا تاکہ امت خراب ہو جائے, یہ خیانت ہے. کڑوی ہی لگے مگر بتانی ہے. ڈاکٹر کو اگر یہ کہنا پڑے بیٹا سیرٹ آپ کو چھوڑنی پڑے گی, حالانکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سننے کے لیے تیار نہیں, لیکن اسے بہرحال یہی کہنا ہوگا. اگر کوئی آدمی پیشنٹ اور ڈاکٹر کے پاس پہنچا, ڈاکٹر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو گیا ہے اور میں ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد اگر شوگر نکلا تو آپ کو سارا کھانڈ شانڈ بند کرنا پڑے گا, چاہے اس کو معلوم ہو کہ اس کو کڑوا لگے گا مگر اس کو کھانڈ جو میٹھی ہے وہ چھوڑنے کے لیے کڑوی بات کہنی ہوگی, اور اگر وہ کہے گا کھاؤ کھانڈ کوئی پرواہ نہیں کیونکہ تمہاری چوائس ہے, چاہے بعد میں تم قبر کے گڈھے میں پہنچ جاؤ, تو ڈاکٹر خیانت کر رہا ہے. تو اسی طرح سے دین بیان کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح اور صاف صاف دین بتائیں. بعض دفعہ لوگ سننے والوں کو کڑوا لگتا ہے, اور اس کے لیے مسجد کے اماموں کو بھی اور دین بیان کرنے والوں کو بھی تیار رہنا ہوگا کہ کبھی کبھی تم دین کی بات سناؤ گے, سننے والوں کو حلق سے نیچے نہیں اترے گی اور کڑوا لگے گا, تم کو تانے بھی سننے پڑیں گے, ہے یہ ان کی دکیا نوسی کا اثر, تو تم کو سننے کے لیے مگر دین کو خالص رکھنا, دین اصل دین بتاتے رہنا, ورنہ لوگ تمہیں کہیں گے انسان چاند پر پہنچ گئے, یہ انسان منتی تمہارے مسئلے. ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا دیہات میں, ایک ایسے دیہات میں جہاں آج بھی گاڑی نہیں پہنچی, وہاں آج بھی لوگ پیدل چلتے ہیں, اور میں مسجد میں بیان کر رہا تھا, اس میں بتایا بھائی کچھ ایسی حلال و حرام کی باتیں سنائی ہوں گی, تو بعد میں وہاں پورے علاقے میں ایک ہائی اسکول اس کا ہیڈ ماسٹر صاحب آئے, کہنے لگے صاحب اگر چاند پر پہنچ گئے آپ لوگ اب بھی وضو کی ہی مسئلوں میں اٹکے ہوئے. ابھی چاند تک پہنچ گئے تو وضو پھر بھی وضو ہی رہے گا, وہ تو بدلے گا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد گاؤں ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں چائے انہوں نے لائی, چائے اور مکی کی روٹیاں. میں نے کہا ہر ماسٹر صاحب انگریز چاند پر پہنچ گیا تم اب بھی مکی کی روٹی میں اٹکے ہو. کہہ لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب وہی ہے جو تمہیں سمجھنا چاہیے, تم ہر ماسٹر اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے چاند پر پہنچے یا مریخ پر پہنچے مسئلہ ہی رہے گا, پانی پانی ہے, شراب شراب ہے, چاند پر پہنچ گئے لہٰذا شراب حلال ہے, یہ کوئی فرضہ نہیں ہے. خیر بات اب تو خیر ٹھیک ہو گئے, وہ اب تو ریٹائر بھی ہو گئے, ریٹائر ہونے کے بعد تھوڑی وہ کاف اتر جاتی ہے نا, پھر تو وہ کاف جب اتر جاتی ہے تو آدمی پھر ٹریک پر آ جاتا ہے, تب تک بڑی ٹینٹ ہوتی ہے آدمی کو کرسی کی, تو اس وقت وہ بات ہی نہیں کرتے. گاؤں میں ہیڈ ماسٹر ہی بہت بڑا آدمی ہے, شہروں میں تو ہیڈ ماسٹر بےچارا کسی خاتے میں نہیں آتا. خیر علماء کو تیار رہنا ہوتا ہے, یہ کڑوی بات سننی پڑے گی, لوگ کہیں گے صاحب نہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, آج اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں, لیکن بہرحال دین کو خالص ہی رکھنا ہے. تو بس یہ موبائل کے مسئلے, لہذا اگر کیمرے والا موبائل ہے تو اس میں غلط تصویریں ہرگز نہیں رکھنی چاہیے, نامحرموں کی تصویریں نہیں رکھنی چاہیے جتنا آپ رکھیں گے. اچھا اسی طرح سے نامحرموں کے فون نمبر بھی نہیں رکھنے چاہیے, دور وہ ہے. ابھی کل پرسوں کسی اخبار میں تھا کہ لگ صاحب کوئی ٹیچر جو ہے وہ کسی اپنی لڑکی جو اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی اس کو اس نے کیسے ڈرگس میں پھنسایا اور پھر اس کا کیا کیا اس کے ساتھ برائیاں کی, اور آخر میں اس نے اپنی اب جان بچانے کے لیے کہنے کا مطلب ڈرگس کا شکار بھی ہو گئی, نشے کی عادی بن گئی, اور ادھر سے ابھی کچھ بھی نہیں اس نے کہا میں تم کو ملازم لگواؤں گا کہیں, اور اس کے بعد اس نے اپنی دریا میں چھلانگ لگائی, اور اس کے بعد ماسٹر صاحب کا پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب نے یہ کیا. ماسٹر صاحب کا نام ہے غلام محمد, غلام محمد صاحب کے کارنامے یہ ہیں کہ برائیوں کا یہ دور ہے, اس دور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, پوچھنا کچھ ہو تو بتائیے. جی بہت اچھا, سمجھ گیا میں سمجھ گیا. کچھ باتیں توہماتی طور پر پھیل جاتی ہیں, توہماتی طور پر مثال میں کرتا ہوں توہماتی باتوں کی. ڈرائیوروں کی ایک قوم, ایک قسم جو مسلمان نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر گاڑی چلتے چلتے اگر آگے سے بلی گزر گئی تو بلی نے راستہ کاٹا, اس لیے اب گاڑی آگے نہیں جائے گی. ٹھیک, کیوں صاحب؟ اگر ہم آگے جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اگر کراس کریں گے تو آپ کا وہ جو ادھر سے آئے گا وہ تو کراس ہی کرے گا, تو اس کا کیوں نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ؟ کہ لگا جی وہ تو پتا نہیں, بس یہی ہے. اس کو کہتے ہیں توہماتی باتیں, جس بات کی نہ کوئی دینی حقیقت ہو, نہ کوئی میڈیکل کی حقیقت ہو, اور نہ کوئی سائنسی حقیقت ہو, اس کو کہتے ہیں توہماتی بات. یہ جو ہے عورت پریگننٹ ہوگی اور چاند گرہن ہو گیا, وہ باہر نکلے گی تو چاند گرہن کا اثر اس بچے کے پیٹ کے بچے پر پہنچ جائے گا, یہ توہمات بات, اس کی کوئی حقیقت نہیں, نہ سائنسی حقیقت ہے. میں نے ڈاکٹروں سے اچھی طرح معلومات کی, بھائی اس کی کوئی کہنا نہیں, کچھ بھی نہیں, مز دینی اعتبار سے تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. لہذا یہ تصور نکال جانا چاہیے ذہنوں سے کہ اگر چاند گرہن ہو رہا ہو یا سورج گرہن ہو رہا ہو اور گرہن باہر نکل جائیں گے تو بچے پر اثر پڑے گا, ایسا نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا ہاں, بس زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ اگر آپ نے سورج کی طرف دیکھا تو ہو سکتا ہے سورج کی وہ شعائیں آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچائیں, اور یہ بات جب ڈاکٹر کہیں گے تب, ہم نہیں کہتے یہ. اگر ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کی وجہ سے آنکھوں کو نقصان ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ فلاں چیز کھائیں گے تو اس کی وجہ سے نقصان ہوگا, بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب اگر آپ نے نلکوں کا عام پانی پی لیا جو بوائل کیا ہوا نہ ہو اس کی وجہ سے آپ کو آنکھوں کی خرابی ہو سکتی ہے, یہ بات صحیح, اسی طرح سے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ صاحب بچے پریگننٹ عورت کے بچے کو کچھ ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارہ, اسلام میں طیارہ نہیں ہے. طیارہ کا مطلب کسی چیز کی وجہ سے نحست آئے, کسی وقت کی وجہ سے نحست آئے, مطلب ہے آش بوار آز کرو نہیں, مطلب ہے دونوں عیدوں درمیان شناسن نکاح کرو, محرمس میں شناسن فلین چیز کرو, یہ سب توہماتی چیزیں ہیں. ایک دفعہ جہاں رشتہ کٹنے والا تھا, کیوں کٹنے والا تھا؟ شاید لڑکی والے یا لڑکے والے کہہ رہے تھے بھائی ہمارا لڑکا یا شاید لڑکا ہی کہ ہم وہ ایک مہینے کے لیے آیا ہے, رشتہ اگر مان لیں گے تو ہو جائے گا, نکاح پڑھ دیں گے تو لڑکا چلا جائے گا, تو پھر وہ ایک سال تک واپس نہیں آئے گا. وہ کہتے تھے نا دونوں اس دن درمیان ہے نکاح سے نکاح, اب خبر کیا تھا؟ وہ کہتا ٹھیک ہے پھر رشتہ ہی ختم کریں گے, کیونکہ وہ کہتے نہیں رشتہ تو رکھیں گے مگر دو عیدوں کے درمیان نہیں. تو اب وہ کٹنے کے اوپر کھڑا, انہوں نے فون کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کا نکاح دو عیدوں کے درمیان ہوا, شوال میں ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا نکاح دو عیدوں کے درمیان ہوا ہے, تو وہاں تو نحست آئی نہیں, ہمارے نکاحوں میں کیسے نحست آ جائے گی؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کہتے ہیں بوجھ نسل دپان سیر, یہ دپان جو ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے, یہ پتہ نہیں چلتا, یہ ون ون کو شاپ آئیں ہے دپان دون عیدوں درمیان. اب ہوا کس نے کہا؟ سیری سے بنا, اس کو کہتے ہیں افواہ. یہ افواہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے, تو ان توہماتی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا. اسی طرح سے فلاں وقت خراب ہے تو ہے آج خبر کا سن بوش بوش میں صبح صبح بھائی غلطی میں نے کی, چہرہ کسی اور کا دیکھا تو اس کی نحوست مجھے کیسے آ جائے گی؟ جرم میں کر رہا ہوں تو کہتا صاحب میں خبر کا سن بوش بوش میں صبح صبح. یہ تو وہ ہندوؤں کا تصور ہے کہ صبح اگر آپ نے کسی غلط انسان کا چہرہ دیکھا تو آپ کا پورا دن نشٹ ہو خراب ہو گیا. یہ توہماتی چیزیں ایسا, یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب صبح ہی اگر خریدار آ گیا اور وہ ادھار لے گیا تو پورا دن آپ کا بزنس خراب. جب نا کیا سنا گیا بونی اور یہاں کیا, یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں دس لاکھ, دس لاکھ وہ ٹائم جو بدے میں نے بولے. اور بعض دفعہ تو جو مسلمان وہاں ہندو سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صبح سویرے یہ ادھار دے گا نہیں, ٹھیک, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلا والا جو خریدار ہے وہ واپس بھی نہیں جانا چاہیے, تو اسی وقت جائے گا کہے گا صاحب کتنے کی ہے؟ کہ 20 روپے کی. کہ لگا پانچ کی دو گے تو ٹھیک ورنہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں پانچ کی لے لو مگر خالی مت جاؤ. یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے غلط عقیدے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو وہ پانچ کے نقصان دے کر کے بیچے گا کیونکہ توہمات میں مبتلا ہے. غیر مسلموں میں توہمات زیادہ ہیں. اسلام کا عقیدہ توحید اور اسلام کا عقیدہ تقدیر, دونوں عقیدے توہمات کے خلاف ہیں. عقیدہ تقدیر یہ بتاتا ہے سب کچھ خدا کے فیصلے سے ہوتا ہے, اور خدا کے فیصلے جو ہیں وہ اندھادھن فیصلے نہیں ہیں, وہ حقائق پر فیصلے ہیں. ٹھیک, تو صاحب مجھے یوں ہو گیا اس لیے یوں ہو گیا, میں خاصن بوتو خصمت لہذا وہ ایکسیڈنٹ, ایسا نہیں. ایک بچے نے, ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا, اس نے کچھ نام رکھا, بچہ بیمار ہو گیا, کسی نے کہا تو پیر صاحب ناؤ گو اچھا دنیا کی کون سی ترازو ہے وہ جس میں یہ نام تولے جاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ وزنی ہوتا ہے دوسرا غیر وزنی, کون سی ترازو ہے یہ؟ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. بشیر احمد نام رکھا کہنے کا یوگو گوبل, کیوں تھا بچہ بھی, وہ تو بچہ بیمار بھی ہوتا ہے, صحت مند بھی ہوتا ہے, ٹھیک بھی ہوتا ہے, سردیاں لگ گئی, چادی خراب ہو گئی, عورت نے دودھ ٹھیک طرح سے نہیں پیا, اس کو پیٹ میں درد ہو گیا, بیمار, وہ بیمار بھی ہوگا, صحت مند بھی ہوگا, نام بدلو پھر بھی جو بیماری لکھی ہے وہ تو آئے گی. تو کیا آپ کے نام بدلنے سے وہ بیماریاں رک جائیں گی جو خدا نے اس کے لیے لکھی ہیں, وہ طے ہیں, نظام جو ہے وہ خدا کا بنا ہوا. بازی کیا کہتا ہے, کہنے کے ساتھ سنیے, لڑکے نے ایک دفعہ نکاح کی میلی سے فون کر رہے ہیں لوگ, کہ جی یہاں پنگا اٹھ گیا ہے. کہاں؟ یہیں کہیں شہر میں تھا. یہ پنگا کیا ہو گیا جی, نکاح کے مجلس میں ہے. لڑکے والے کہتے ہیں اس لڑکی کا نام چینج کرو. کیا ہے تھا لڑکی؟ انہوں نے کہا لڑکی کا نام ہے محمودہ. ٹھیک, کیوں تھا؟ کہ لڑکے والے کہتے ہیں ایسا شوق پیر صاحب سنو, تو اگر اس لڑکی نام ہی چینج کرنا تو تیرہ سکے فرشتے کامیاب, نہ تیرے سکے ناکام, لہٰذا نام چینج کرو. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نام رکھا ہے, یہ ریکارڈ میں ہے, یہ سرٹیفکیٹ میں یہی نام ہے, تو چینج کیسے کریں گے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں اگر چینج نہیں کرو گے تو رشتہ ناکام ہو جائے گا. کیوں صاحب؟ پیر صاحب نے کہا یہ منچن کہتا ہے کیا رالان کی کیا ستارہ چنا, وہ ستارہ وہ آسمانوں میں وہ یہاں کہاں جڑتا ہے؟ یہ سب توہمات ہی باتیں ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اس لیے توہمات ہی چیزوں کو چھوڑ جانا چاہیے, لیکن پوچھنا بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات یوں کہی جاتی ہے, یہ اسلام کا کوئی عقیدہ ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے یا توہماتی چیز ہے؟ اگر توہماتی چیز ہے تو اسے ہم پاؤں جھاڑ دیں گے. اور جیسے ہمیشہ نا بوٹ اس پر سے بوٹ تیل سے کہتا ہوں سفر کرو, بوٹا پڑ جائے بوٹ لہٰذا سفر کرنا پڑے گا. جوتا نکالتے ایک جوتا یوں گر گیا وہ اس پر ٹک گیا, اس سے تھوڑے لازم ہے آپ کو سفر کرنا ہی پڑے گا. رشتے شنا کر لوں تو سفر اسمس, لہٰذا تو جو پوری زندگی میں سفر کرو. اس طرح کی توہمات کی باتیں چھوڑ دیجیے.
آج کل یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ پرائیویٹ فائنانس پہ کام کیا جاتا ہے, مطلب کوئی چیز لیتے ہیں ان سے وہ پرائیویٹ فائنانس پہ, مطلب دیتے ہیں انسٹالمنٹ بیسس پہ,
اس کی شکل پوری
نہیں اپنی پرسنٹیج چڑھاتے ہیں
نہیں, اس کی شکل بتا دیجیے پہلے.
جیسے ہم نے کوئی ایک بائک لے لی,
جی ہاں,
پرائیویٹ وہ فائنانس کرتا ہے, مطلب وہ
ہم نے بائک لی,
جی,
جس سے ہم نے بائک لی پیسہ کسی اور نے دیا,
ہاں جی,
پیسہ کسی اور نے دیا, اس کا نام ہم نے کہا وہ فائنانس کر رہا ہے.
جی,
وہ جس نے پیسہ دیا ہے, پیسہ دینے کے بعد اب ہم اسے پیسہ دیں گے, ہم اسے جو پیسہ دیں گے وہ فرض کیجیے 60,000 روپے کی بائک اس نے وہاں پیمنٹ کر دی ہے, اب ہم اسے جب دیں گے تو 70,000 روپے دیں گے.
جی
ہاں, یہ اس کی دو شکلیں ہیں مسئلے کی, ایک شکل ناجائز ہے, ایک شکل جائز ہے. ہم نے گاڑی خریدی یا کوئی چیز خریدی, فریج خریدا, واشنگ مشین خریدی, کوئی بھی چیز خریدی, اور پیسہ کسی اور نے دیا, کوئی اور, وہ کوئی کمپنی ہے, کمپنی والوں نے پیسہ دیا, کتنا؟ 60,000 انہوں نے دیا, اور 60,000 دینے کے بعد اب ہم سے کہتے ہیں ہم آپ سے قسطوں میں یہ پیسہ لیں گے, لیکن ہم آپ سے 60,000 کے بجائے ہم اتنی رقم آپ سے لیں گے. یہ جو زائد رقم وہ لے رہے ہیں, یہ جو زائد رقم وہ لے رہے ہیں, یہ دو سوتے ہیں, یا تو یہ نفع ہے یا یہ سود ہے. اگر سود ہے تو ناجائز, اگر نفع ہے تو جائز. کیسے فیصلہ ہوگا یہ سود ہے یا نفع ہے, کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں. یہ جو کمپنی ہے اگر وہ یہ کہتی ہے چیز تو آپ خریدو, پیسہ ہم دے دیں گے, اور اس کے بعد آپ سے ہم پیسہ وصول کریں گے, پیسہ وصول کریں گے زائد رقم کے ساتھ, ہم نے آپ کی طرف سے 60,000 روپے ان کو دے دیا, اور جب ہم آپ کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 60,000 روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں, 60,000 روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کی طرف سے ہم وہاں 60,000 ادا کر رہے ہیں, اور آپ سے جب ہم وصول کریں گے تو ہم 70,000 وصول کریں گے. یہ شکل سود کی ہے. جائز شکل کون سی بنے گی اس کی؟ کیا آپ کو بائی خریدنی ہے؟
جی.
کون سی والی؟ فلاں ہیرو ہونڈا یا کون سی, کتنے کی ہے؟ ایسا بھی اتنے کی, بہت اچھا, آپ مت خریدے, خریدیں گے ہم, جتنے کی بھی وہاں سے ملے گی ہم وہاں سے خریدیں گے, ہم کو 60,000 کی ملے گی, ہم آپ کو 70,000 کی بیچیں گے, اور 70,000 کے ہم آپ کو بیچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکاندار ہے, اس دکاندار نے مال خریدا اور اپنے نفع کے ساتھ آگے وہ بیچ رہا ہے, ذرا سا فرق ہے, اس اعتبار سے یہ نفع بنے گا, اس اعتبار سے یہ سود بنے گا. شاید فرق واضح ہو گیا ہوگا, واضح ہو گیا فرق. ایک شکل یہ ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ چیز خریدے خود اور خرید کر کے پھر ہمیں بیچے اپنے نفع کے ساتھ, وہی 10,000 اس کو پھر ملے گا, لیکن ملے گا نفع. اور دوسری شکل یہ کہ چیز تو ہم نے ہی خریدی, 60,000 تو ہمارے ساتھ طے ہوا, لیکن رقم اس نے دے دی, جب اس رقم دے دی اب کہتے ہیں ہم آپ سے قرضہ وصول کریں گے. دوسرے لفظوں میں آپ کو جو وہاں رقم دینی تھی ہم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں, آپ ان کو رقم دے دو, اس کے بعد ہم آپ سے لے لیں گے قسطوں میں, مگر لیں گے 60 کے بجائے 70, تو 60 پر جو 10,000 علاوہ لے لیا گیا یہ سود بنے گا. قیمت 60 کمپنی اور فائنانس کمپنی کے درمیان ہے, اور فائنانس کمپنی اور ہمارے درمیان قیمت 70,000 ہے, تو یہ جو 70,000 ہے یہ جائز بنا ان کے لیے, ہم کو دینا بھی جائز ہے. اور دوسری شکل, ہمارے اور کمپنی کے درمیان قیمت 60,000 ہے, پیسہ اس نے دے دیا اور اب ہم واپس جب اس کو دیں گے تو 70,000 پیسہ دیں گے, تو 60,000 کے بجائے جو 70,000 دیں گے یہ سود بنے گا, دونوں میں فرق ہو گیا ہوگا. ہاں بینک والوں سے ہم نے بار بار کہا, میں نے مطلب پوچھے لوگوں تک یہ بات پہنچائی, بھائی آپ لوگوں کو دینا ہی ہے, آپ ایسے کرو یہ جائز بن جائے گا. لیکن کیسے ہو سکتا ہے, بینک کا سارا نظام سود پر ہے, جائز شکل اگر سامنے آئے گی بھی اور اس میں سود نہ ہو وہ میں حالت سے نیچے نہیں اترتا. انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا, ہمارا بینکنگ سارا نظام سود پر ہے تو باقی رکھنا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے, آپ اس کو فائنانس کرتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو قسطوں میں یہ پیسہ وصول کرتے ہیں, 5,00,000 کی گاڑی خریدی آپ قسطوں میں وصول کر رہے ہیں اسے 6,00,000 روپے. آپ ایسا کرو, ایک آدمی آپ سے کہتا ہے میں فلاں گاڑی خریدوں گا, آپ کہیے بہت اچھا آپ ہمیں آرڈر دے دو کون سی گاڑی آپ کو خریدنی ہے, ہم خود کمپنی بینک کا ملازم جائے گا کمپنی سے گاڑی خریدے گا, 5,00,000 روپے کی خریدی, اب کمپنی آپ کو بیچ دے اور یہ بینک جو ہے وہ آپ کو بیچ دے 6,00,000 کی بیچو, 6,00,000 کی بیچنے کے بعد پھر وہ آپ کو یہ جو 1,00,000 روپے آپ کو آیا یہ حلال آیا اور اس نے جو دیا وہ بھی حلال دیا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے اگر قسط ٹوٹے گی تب کیا ہوگا, میں نے کہا قسط ٹوٹے گی جیسے دکاندار کی قسط ٹوٹتی ہے اسی طرح آپ کی بھی ٹوٹے گی, لیکن بہرحال آپ کا 6,00,000 روپے اس کے ذمہ رہے گا. کہنے لگا ہم سوچیں گے, میں سمجھ گیا یہ سوچیں گے کہ مطلب ہمیں قبول نہیں, اگر ویسا کر لیں تو جائز شکل بنے گی. بالکل ایسے جیسے دکاندار اے میں فلانی چیز آنو ٹھیک ہے تیل انا کا جو کچھ اون آرڈر بالکل یہ آرڈر کرتا ہے دلی فلاں چیز بھیجو, دلی سے ساتھ میں بل آ گیا, اس نے کہا صاحب چیز 5,000 روپے کی, 50 روپے سیل ٹیکس, 50 روپے فلانا خرچہ, 250 روپے وہاں سے یہاں تک کا کرایہ, 500 روپے اس نے اپنا نفع لگایا. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ لگا صاحب یہ چیز آئی ہے آپ کی 7,000 کی ہے, وہاں سے چلیے 5,000 کی, یہاں ہمیں وہ 7,000 کی بیچ رہا ہے, یہ 2,000 ہے, اس 2,000 میں راستے کا خرچہ بھی ہے سیل ٹیکس بھی ہے اور اس کا اپنا نفع بھی ہے. یہ چیز جو دکاندار بیچ رہا ہے ساری دنیا کے بزنس اسی طرح سے چل رہا ہے. بزنس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دکاندار کہیں اور سے چیز فراہم کرے گا سستے اور آگے ہمیں بیچے گا اپنے نفع کے ساتھ, اسی کے نام ہے تجارت. یہی عرب کے لوگوں کو یہی تو دھوکہ لگتا تھا, وہ یہ کہتے تھے صاحب یہ کیا بات ہے سود حرام, کیا سود اور تجارت ایک ہی نہیں, انما البیع مثل الربا, خرید و فروخت و سود یہ تو ایک ہی جیسا ہے, اس کو کیوں حرام کر دیا گیا. لیکن دنیا کا سارا نظام چونکہ سود پر گھوم رہا ہے اور اس سودی نظام کے بھیانک نتائج اس کا سامنے ہیں, عالمی بڑے بڑے بینک کساد بازاری کے شکار ہیں اور تیزی کے ساتھ ایک ایک بینک دیوالیہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے وہ ہم سب لوگ پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے, ہم بھی نہیں سمجھ پاتے پورے, تھوڑا سا جو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ ماہرین سے میں نے سمجھا بھائی مجھے سمجھا کیا ہے یہ مسئلہ, یہ کیسے اس کساد بازاری ہو رہی ہے, تو انہوں نے جو تفصیلات بتائی تو پتا چلا پیچھے سے سود کام کر رہا ہے, وہ سود ان کو بیٹھا دیتا ہے. اب وہ میں سمجھا نہیں سکتا ہوں کیسے, ایک عالمی سیمینار میں تھے ہم دلی میں, وہاں یہی بحث تھی کیا اسلامی بینکنگ کیسے کی جا سکتی ہے اور وہ نان انٹرسٹنگ بینکنگ, وہاں ایک نقطہ یہی اٹھایا کہ بھائی اس کو اسلامی بینکنگ مت کہو, کیونکہ جو ہی تم اسلامی بینکنگ کہو گے تو بہت سارے وہ لوگ جو حلق سے نیچے اتارنے کو تیار تھے جو ہی اسلام کا نام سنیں گے تو روڈ اٹکائیں گے, اس لیے ہم اس کا نام رکھیں گے غیر سودی بینکاری. ٹھیک, پھر اب وہاں رکاوٹیں کیا کیا اس میں ہیں, عملی رکاوٹیں کیا ہیں, انتظامی رکاوٹیں کیا ہیں, گورنمنٹ کی بینیں کیا کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر رکاوٹیں کہاں کہاں کیسے دور کریں. اس وقت دنیا انتظار میں ہے ایک دوسرا تجارتی نظام سامنے آ جائے جو غیر سودی طریقے کا پر ہو, کاش مسلمان اس کے لیے کھڑے ہوں, اور اس کے لیے مسلمان جو بڑے علماء ہیں جو اقتصادیات کے بھی ماہرین ہیں اور جو اسلامی فقہ کے بھی ماہرین ہیں وہ سامنے کوئی ایسا پروجیکٹ لائیں نمبر ایک, اور دنیا کے مالدار مسلمان اس پروجیکٹ کو عملہ کر کے دکھائیں تو دنیا کے سامنے نقشہ آ جائے گا, ورنہ بے شمار دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جو تجارتی ماہرین ہیں اور ان میں ایک بہت بڑا وزیر اعظم بھی ہے جو دنیا میں ماہر اقتصادیات کے اونچے ماہرین میں سے مانے جاتے ہیں, اس نے خود بھی کئی مرتبہ کہا ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہے ہیں کہ اسلامی نظام تجارت ہم کو اختیار کے بغیر شاید کوئی چارہ کار نہیں, حق وہ ہے جو چڑھ کر کے بولتا ہے آج نہیں تو کل تو مانو گے ہی. ابھی یعنی یہ سمجھے پچھلے 2 سال میں دنیا کے سامنے دو چیزیں آ گئیں, ہم تو نچلی سطح پر رہتے ہیں اپنے معاملات میں بند ہیں, ورنہ عالمی سطح پر کیا کیا ہوتا ہے اوپر نظریں نہیں جاتی ہیں, عالمی سطح پر دو چیزیں عجیب سامنے آ گئی ہیں. نمبر ایک, اسلام سختی کے ساتھ اعلان کر رہا تھا سود حرام, یہ خنزیر حرام, اس کے بالوں سے بھی بچو. اس کا نجس العین, کتا ناپاک ہے اس کا پانی پاک ہو, کتا ناپاک ہے اس کی کھال شاید پاک ہو جائے گی, خنزیر کی کھال ناپاک نہیں رہے, ناپاک ہی ناپاک رہے گی, نجس العین. ٹھیک, دنیا میں شور مچا جاتا تھا کہ صاحب اسلام جو ہے یہ پسماندہ دین ہے, کہنا خنزیر نہ. پہلے زمانے میں وہ گندا ہوا کرتا تھا, آج تو بہت صاف شفاف حرموں میں خنزیر پالا جاتا ہے, اس لیے اس کے حرام ہونے کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. دنیا میں سب سے مزیدار ڈشیں جو ہیں وہ خنزیر کے گوشت کے بنائی جاتی ہیں. اب جب سوائن فلو آ گیا تو ساری دنیا نے کہا جب تک بچنے کی کوئی شکل میں دنیا میں خنزیروں کا خاتمہ کرو. تو جو خنزیر کے حق میں کتابیں لکھتے تھے وہ اپیلیں شائع کر رہے ہیں کہ صاحب سوائن فلو سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے, ساری دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کرو. اور اسی بیچ میں کچھ لکھنے والوں نے کہا تھا اسلام پہلے یہی کہہ رہا تھا, ہمیں وہ حالت سے نہیں کہ اتر نہیں ہوتا. اور یورپ میں اس طرح کے مضامین لکھے جا رہے ہیں کیا کہ صاحب اسلام نے پہلے ہی کہا تھا, اس وقت کا سارا میڈیکل مانے یا نہ مانے, اس وقت تو سارا معاشرہ کہتا ہے سوائن فلو سے بچو اور بچنے کی اور وجہ وہی خنزیر کا بخار. باقی عربی میں اس کو کہتے بھی ہیں انفلونزا الخنازیر, خنزیروں کا انفلونزا, خنزیروں کی وجہ سے جو زکام لگ گیا انفلونزا زکام. ایک تو دوسرا یہ جو عالمی قصاد بازاری کا شکار ہو گیا سارا ساری دنیا, تو ساری دنیا قصاد بازاری کا شکار ہو گئی, تو بالکل واضح ہو گیا کہ اسلام کا جو نظام تجارت تھا جو غیر سودی سلسلہ تھا وہی صحیح تھا. اور اس پر بھی اب تحقیق ہو رہی ہے کہ دنیا کا یہ تجارتی نظام جو ہے وہ سود پر کب سے آیا ہے, بالکل 200 سال پہلے, بس اس سے پہلے دنیا میں سودی نظام نہیں تھا, اس وقت سودی نظام ہے. اور وہ سودی نظام کیسے ہے وہ تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہوں گے, اور اگر نہیں تو کسی مارے سے پوچھے, سارا نظام سود پر گھوم رہا ہے, ساری معیشت سود پر گھوم رہی ہے. تو عالمی اقتصادیاتی بحران انتظار میں ہے کہ مسلمان اپنا اسلامی نظام تجارت سامنے لائیں, اور جب سامنے لائیں گے پہلے کوئی مسلمان ملک اس کو عملہ کر کے دکھا دے, اس کے بعد پھر ساری دنیا اسی کے ساتھ چلنے لگی ہے. غیر سودی بینک الحمدللہ بہترین طور پر کامیاب ہیں, برطانیہ میں ہیں, عرب ممالک میں, بہت سارے مسلم ممالک میں, حتیٰ کہ غریب ترین ملک بنگلہ دیش وہاں ہے, انڈونیشیا میں, جہاں ابھی رکاوٹیں ہیں بر صغیر میں مسلمانوں کی طرف سے بھی اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی. اللہ کرے رکاوٹیں دور ہو جائیں گے تو بس پھر بالکل مسئلہ آسان ہوگا اور بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اس وقت تو بہرحال سود چاروں طرف سے. اس درمیان کعبہ اور 70 علماء نے
ہیلو
جی ہاں صحیح یہ کسی بھائی نے لکھا ہے, کس نے طاہر صاحب نے کس نے لکھا ہے, امام کعبہ اور 70 علماء نے ہیلو کہنے کو حرام قرار دیا گیا, کیونکہ ہیلو کا مطلب جہنم میں, جہنم کا مطلب ہے. اب اس ہاں پہلی بات, یہ بات غلط ہے کہ امام کعبہ نے ہیلو کہنے کو حرام کیا, غلط ہے پہلی بات تو یہ. دوسری بات, 70 علماء نے اس کی تائید کی, یہ بات بھی غلط ہے. تیسری بات, ہیلو کے معنی یہ جو جہنمی کی بات ہے یہ بھی غلط ہے. اصل میں ہیلو جو ہے وہ عربی لفظ ہے ہلا, وہ ہلا جو ہے وہ چینج ہو کر کے ہیلو ہو گیا, اور ایسا ہوا کرتا ہے کہ ایک لفظ ایک جگہ پر کسی اور شیپ میں ہوتا ہے, آگے جا کر کسی پھر اس میں تبدیلی ہو کر دوسرے شیپ میں آ جاتی ہے. مثلا میں مثال بتاتا ہوں, چند مثالیں, لفظ ہے ابا, قرآن کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے, ابا کے معنی انکار کرنا, یہ ابا کشمیری زبان میں آ گیا تو یب بن گیا, دبن تن پھر یہ یب وہی ابا ہے, یب بن انکار. ازار, ازار, ازار کے معنی پاجامہ, عربی زبان میں ازار ہے, یہ ازار کشمیری میں آ گیا تو لفظ بن گیا یزار. ٹھیک, عربی زبان میں لفظ ہے قطن, قاف توئی اور نون, قطن, قطن کے معنی روئی. ٹھیک, یہ قطن انگریزی میں چلا گیا بن گیا کاٹن, تو قطن کاٹن بن گیا. ٹھیک, عربی زبان میں لفظ ہے مخزن, مخزن کے معنی خزانہ, جمع ہونے کی جگہ, جمع ہونے کی جگہ جہاں کئی چیزیں مختلف انداز کی جمع ہوں اس کو مخزن کہتے ہیں. یہ مخزن انگریزی میں چلا گیا تو بن گیا میگزین, کوئی میگزین, چاہے وہ گولیوں والا میگزین ہو اور چاہے وہ رسالے والا میگزین ہو, جو منتشر چیزیں ایک جگہ جمع کی جائیں گی تو وہ مخزن ہے یا میگزین. لفظوں کا تبادلہ زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں, آپ کا لفظ ہم قبول کرتے ہیں, تھوڑا سا اپنا بھی نمک مرچ اس میں لگائیں گے, اپنا بنائیں گے. ماروتی لفظ ہے, کشمیریوں نے اس کو کہا ماروتی, یہ کشمیریت پیدا کی اس میں ماروتی, یہ وتی جو ہے وہاں نہیں, وہاں تو ماروتی ہے, اسی طرح سے ہوتا ہے. تو غرض جو لفظ ہے ہلا, ہلا عربی لفظ ہے, وہی وہاں چلا گیا ہیلو, تو اصل میں عرب ہلا 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 ہوتا ہے ہلو ہو گیا. اس لیے یہ ہیلو کو یہ کہنا کہ یہ جہنم کی کوئی چیز ہے ایسا نہیں ہے, قرآن میں ایسا نہیں, حدیث میں ایسا نہیں ہے. ایک نمبر دو, وہ لفظ جو اپنے اصل مفہوم کے بجائے کسی اور مفہوم میں ساری دنیا میں رائج ہو جائے اور اصل مفہوم کی طرف اب توجہ نہ ہو, تو اس کے بعد پھر اس اصل مفہوم کے اعتبار سے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے, اسی مفہوم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس مفہوم میں وہ رائج ہو چکا. میں اس کی مثال پوری طرح نہیں جڑ رہی ہے, تھوڑی جڑتی ہے. میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے. اب جب مرد کو طلاق دینی ہوگی تو وہ بیوی کو طلاق دے گا یا اپنے آپ کو طلاق دے گا؟ یہ ہے سوال, طلاق بیوی کو دینی ہے یا اپنے آپ کو؟ ظاہر بیوی کو طلاق دینی ہے. تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کہا تجھے طلاق, انت طالقن, تجھے طلاق, طلقتو کی میں نے تجھے طلاق دے دی, یہ ہے سسٹم. لیکن کشمیری اپنے آپ کو طلاق دیتے ہیں, میں چھو طلاق, طلاق چھوم, پانچ چیز بناؤ طلاق. تو سوال پیدا ہوا یہ طلاق پڑے گی یا نہیں. ٹھیک, جب ہم کوئی بات دوسرے سے کہتے ہیں تو عرض کرتے ہیں, تو عرض دوسرے سے کرتے ہیں یا اپنے آپ سے کرتے ہیں؟ ظاہر دوسرے سے کرتے ہیں, لیکن کشمیری تلفظ ہے عرض چھوم, پانچ چیز بناؤ عرض. عرض آپ اس کو کیجیے, میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, عرض کو میں نے پیش کرنا, لیکن یہاں محاورہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں. بتائیے یہ موبائل ہے یا فون ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے,
فون ہے.
موبائل تو انسان بھی ہے, موبائل کے معنی ناچنے گھومنے والا, ایک جگہ نہ بیٹھنے والا. ٹھیک, موبائل کے معنی جو ایک جگہ نہ رہے. ٹھیک, لیکن اب اسی کو کہہ رہے ہیں موبائل سارے. موبائل تو ہم سب ہی ہیں, لیکن اب موبائل کا لفظ اس کے لیے رائج ہو گیا. یہ رائج کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا اصل میں فون جو ہے وہ دو قسم کا ہے, ایک تو ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے, اس کے مقابلے میں یہ گھومتا پھرتا ہے, تو یہ چونکہ ساتھ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا نام تھا موبائل فون. وہ فون تو کٹ گیا بےچارا, موبائل لفظ رہ گیا, اور اس کے لیے وہ, اور اتنا آگے ہو گیا کہ موبائل لفظ رائج ہو گیا تو عرب میں جب پہنچا تو عرب نے کہا بھائی ہم کو بھی اپنا نام کوئی رکھنا ہے. اب کیا نام رکھیں گے؟ انہوں نے موبائل کا ترجمہ کر دیا جوال, جوال کے معنی گھومنے والا, جب گشت کرنے والا. حالانکہ گشت کرنے والا موبائل کا مفہوم میں ایسے سمجھا سکتا ہوں, ہسپتال ایک جگہ ہوا کرتا ہے, ظاہر ایک جگہ ہسپتال ہے. ایک شخص نے بڑی وین بنائی, ساری دوائیاں پیچھے رکھی, ڈاکٹر کے پاس سیٹ رکھی, وہ ڈرائیور کے پاس سیٹ رکھے, ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک, تو موبائل ہسپتال. اب یہ وین جہاں جہاں جائے گی کیا ہے صاحب؟ موبائل ہسپتال ہے. ٹھیک, اسی طرح سے بک ڈپو ایک جگہ ہے. انہوں نے کہا صاحب میں کیا کروں گا, میں بڑا والا ٹرک لوں گا, کتابیں ساری اس میں فٹ کروں گا اور گھوموں گا, تو کیا کہیں گے صاحب؟ موبائل بک ڈپو. اسی طرح سے موبائل فون ہے, لیکن موبائل فون جو اصل لفظ تھا وہ ختم کر دیا, لفظ موبائل رائج ہو گیا. اب جب موبائل رائج ہو گیا تو اب موبائل کے معنی یہ چیز. اب کیسے, قسم خدا کی میں آپ کا موبائل بھی ہاتھ میں نہیں لوں گا. آپ کہیں گے موبائل تو ہاتھ میں لینے کی چیز ہی نہیں, وہ تو فون ہے ہاتھ میں لینے کی چیز. اگر میں نے آپ کا موبائل ہاتھ میں لے لیا تو مجھے کہہ رہا تھا موبائل تو گھومنے والی چیز کو کہتے ہیں, تو وہ تو آپ اپنے بھائی کو ہاتھ لگائیں وہ بھی موبائل ہے, چیز کو ہاتھ لگائیں وہ بھی موبائل ہے, پین کو ہاتھ لگائیں وہ بھی موبائل ہے, ہر چیز موبائل ہے سوائے مکان, سوائے زمین اور باغ کے, باقی ہر چیز موبائل ہے. تو آپ کسی چیز کا نہیں, موبائل کا مطلب یہ, کیونکہ آپ اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. الفاظ کی دنیا بڑی ہے. بہرحال میں ہیلو کا سمجھا رہا تھا کہ ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ ہیلو بولنا جائز, رائج بھی ہے, اور اگر آپ ہیلو کو ناجائز کر دیں گے تو ساری دنیا کے انسان, مسلمان اور غیر مسلم ہیلو کو بول رہے ہیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے ساری دنیا کے مسلمان حرام کاری میں مبتلا ہیں؟ یہ تو آسان نہیں. رہا یہ امام کعبہ کی بات, میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے اور میں نے پوری کوشش کی یہ معلوم کرنے کی بھائی امام کعبہ ایک نہیں ہے, وہ تو پانچ امام کعبہ, کون سے والے امام نے اعلان کیا اور کہاں یہ اعلان ہوا, اور یہ کوئی تقریر میں اعلان ہوا یا کوئی فتویٰ شائع ہوا, کہاں کہیں سراغ نہیں لگتا یہ کس نے امام صاحب نے اعلان کیا اور کب اعلان ہوا اور چھپا بھی ہے کہیں, کہیں نہیں ہاتھ لگا. اس لیے اس بات کو ذہن سے اٹھا دیا. جی حضرت, جی کیا پہلی بات یہ ہے نیا سال منانے کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے, یہ نیو ایئر کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے. اسلامی تصور یہ ہے ہر دن نیا دن ہے اور ہر دن آپ کی عمر سے کم ہو رہا ہے, تو یہ خوشی کی چیز نہیں ہے کہ نیا سال آ گیا, بلکہ اس کنسپٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو میری زندگی کا ایک سال اور گھٹ گیا. صحابہ کے ہاں اس کا منانے کا کوئی تصور نہیں ہے, نہ صحابہ نے, نہ صحابہ, نہ تابعی, نہ فقہا, نہ محدثین, کسی نے بھی نہیں. یہ امام صاحب آ گئے, مولوی صلی اللہ صاحب آئے, کہاں ہیں ان کا بھی اگر وہ آئیں گے ان کو یہ مسجد پہ پہلے لانا ہے. آئے تو حدیثوں میں موجود ہے نا, جب حاجی حج کر کے آئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے دعا کرو. نیا سا تو صحابہ نے, تابعین نے, فقہا نے, محدثین نے, اولیاء نے, کسی کے ہاں نیا سال منانے کا تصور نہیں ہے, نہ محرم کے اعتبار سے, نہ جنوری کے اعتبار سے. دراصل ہو معاملہ یہ ہے, باقی قوموں کے پاس خوشیوں کی حقیقی بنیادیں نہیں ہیں, اس لیے اب وہ انہی بہانوں سے خوشیاں مناتے ہیں. کبھی کلب میں چلے جائیں گے, کبھی کوئی فنکشن منائیں گے, کبھی ڈانس کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیں گے, کبھی نیا سال مبارک باد دیں گے, کبھی ہولی کا وہ ہڑبوں مچا کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیں گے. یہ جزوس اپنی تسلی کے لیے, تو اس میں نیا سال مبارک ایسا, برتھ ڈے کا کیک کاٹیں گے, تو ان تمام چیزوں سے وہ اپنی وقتی خوشی حاصل کرتے ہیں. اسلامی تصور میں کہیں نیا سال منانا نہیں ہے. اسلام میں تو عیدیں صرف دو ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, بس. رہا محرم جب آتا ہے تو محرم میں اصل چیز یہ ہے, حضرت نبی علیہ السلام نے محرم کی ابتدائی 10 دن کو عاشورہ کے دن قرار دیا, اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس عاشورہ کے مہینے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی غلامیت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اور اپنی قوم کو ان کی غلامی سے نکالنے میں اللہ نے آزاد کر دیا تھا. اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو. حضور نے فرمایا اس خوشی کا منانے کا ہمیں زیادہ حق ہے, اس لیے حضور روزہ رکھتے تھے, بلکہ رمضان کے روزہ لازم ہونے سے پہلے محرم ہی کے روزے رکھے جاتے تھے اسلام میں. حضور جب نبی بنے ہیں تو نبی بننے کے 15 سال تک رمضان کے روزے نہیں آئے, نبی بننے سے لے کر 15 سال تک رمضان کے روزے نہیں آئے. 13 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے, رمضان کے روزے نہیں تھے. 2 سال مدینہ شریف میں ہو چکے تھے, رمضان کے روزے نہیں آئے. 2 سال رمضان جب آیا ہے تب روزے فرض ہوئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں روزے کب فرض ہوئے کہ 2 ہجری میں. شراب کب حرام ہوئی کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی وقت میں شراب حرام کی, جنگ احد کے بعد شراب حرام ہوئی ہے. یہ اس لیے جواب میں دیا جاتا ہے کیونکہ جنگ احد میں کچھ صحابہ گئے اور شراب پی کر گئے, اور شراب پی کر گئے اور شہید ہوئے, اور بعد میں جب آیت نازل ہو گئی شراب حرام تو صحابہ تعجب کرتے تھے, یہ تو حرام چیز آج اللہ نے بیان کر دی, ہمارے بھائی ان کے پیٹوں میں شراب تھی اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو قرآن میں آیا تھا تمہیں ان کے بارے میں کیا پریشانی ہے, وہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں, تم ان کے بارے میں بحث مت کرو. تو بہرحال میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اصل میں غیر مسلموں کے ہاں رہی ہیں, کیک کاٹنا, نیا سال منانا, برتھ ڈے منانا, اور محرم میں روزے فرض تھے, بعد میں رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو محرم کے روزے ختم کر دیے گئے, اور کہا گیا بھائی محرم کے روزے فرض نہیں ہیں, ثواب ضرور ہے عاشورہ کے 10 دن, اور فرض ہے تب رمضان کے روزوں کی ہے. بعد کی تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ 10 محرم کو ہو گیا, تو اس عنوان سے پورے عالم میں مشہور ہو گیا. ٹھیک, اور اس عنوان سے پورے عالم میں مشہور ہو گیا, تو بس یوم حسین کے عنوان سے اب یہ پوری دنیا میں خوب لکھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, اور بحثیں کی جاتی ہیں, بلکہ جلوس نکلتے ہیں, اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب معلوم ہی ہے. تو ورنہ اصل حقیقت اتنی ہے, اس لیے منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ میرے بھائی پوچھ رہے تھے کہ بینک کی ملازمت ہے, آج کا دور بے روزگاری کا دور ہے, اس بے روزگاری کے دور میں بے شمار پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ملازمتیں نہیں ملتی, اور اگر ملتی ہیں تو یا تو انشورنس کمپنیوں میں ملتی ہیں اور یا پھر بینک میں ملتی ہیں. کریں ملازمت تو ہے ناجائز, نہ کریں ملازمت تو ہے بے روزگاری. اس چکچی میں آج کا نوجوان پستا ہے, کرو ملازمت تو کہہ رہے ہیں آپ جائز نہیں, اور نہیں کرتا ہوں تو ہوں بے روزگار, تو کیا کروں گا. اس صورتحال کے اندر جب اسلام سے پوچھتے ہیں بھائی بینک کی ملازمت, تو جواب ہے کہ بینک کی ملازمت بہرحال ناجائز ہے, کیونکہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا سود دینے والا, سود لینے والا, سود لکھنے والا, سود کا گواہ بننے والا, سود کا گارنٹر بننے والا, سب کے متعلق حضور نے ایک ہی حکم فرمایا, یہ سب گنہگار ہیں. اس لیے بینک کی ملازمت بھی ویسے ہی گناہ کا کام ہے. لیکن جب کسی انسان کی حالت یہ ہو کہ اس کے پاس کوئی متبادل نہیں, اور گھر میں مالی سخت ترین مشکلات ہوں, تو اس اور کوئی متبادل نہیں مل رہا ہے, اور بینک کی ملازمت اگر لے رہا ہے تو اس نیت سے لینی چاہیے کہ میں صرف تب تک کروں گا جب تک کوئی متبادل روزگار میرے لیے مہیا نہ ہو. وہ متبادل روزگار چاہے مجھے بزنس کی شکل میں آئے, چاہے کوئی دوسری ملازمت مجھے مل جائے, اسی وقت میں ریزائن کروں گا. اس نیت سے لے سکتے ہیں. ہاں عید مبارک بولنا صحیح ہے. عید مبارک بولنا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ ثواب کی چیز ہے, نہ حرام ہے. حرام بھی نہیں, لازم بھی نہیں. بولیں گے تو کوئی حرج نہیں, نہیں بولیں گے تو کوئی گناہ نہیں. یہ ہے کل. اور جس سوسائٹی میں عید مبارک کو لازم سمجھا جاتا ہے وہاں منع کیا جاتا ہے, بھائی آپ اس کو لازم مت کہو, کیونکہ لازم کرنے کی اتھارٹی اسلام کے ہاتھ میں ہے. اسلام جس چیز کو لازم کرے گا وہ لازم ہوتا ہے, آپ کے لازم کرنے سے نہیں ہوگا. آپ کیوں اپنی طرف سے ایک چیز کو لازم کر رہے ہیں جس چیز کو اسلام نے لازم نہیں کیا؟ ٹھیک. اور دوسرا کہتا ہے عید مبارک نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں جاتا حرام. اتنی جلدی چیزیں حرام نہیں ہوتی, اتنی چیزیں جلدی چیزیں حرام نہیں ہوا کرتی ہیں کہ صاحب قرآن و حدیث میں نہیں لہٰذا حرام. اور لہٰذا حرام لہٰذا کے لیے آگے بہت سوچنا پڑتا ہے کہ لہٰذا کون کون سی چیز جائز رہے گی قرآن و حدیث میں نہیں, لہٰذا لہٰذا کے بعد بہت سوچنا پڑتا ہے. ایک دفعہ ایسا مجھے ملے کہنے لگا تھا قرآن و حدیث کے علاوہ باقی سب کچھ غلط ہے. میں نے کہا حضرت ٹھیک, باقی سب کچھ غلط ہے, بہت اچھا. ابھی میں نے کہا ابھی میں تفصیل سناتا ہوں آپ کو. قرآن و حدیث کے علاوہ باقی سب کچھ غلط ہے, تفصیل میں سناتا ہوں. پورے بر صغیر میں کشمیری قوم کے علاوہ باقی تمام لوگ بھینس کا دودھ کھاتے ہیں, ٹھیک, پشاور سے لے کر کے ڈھاکہ تک صرف کشمیری لوگ جو ہیں وہ گائے کا دودھ کھاتے ہیں. اور گائے پالنے کے مزاج یہی ہے. اتنی بات طے ہے کہ گائے کا دودھ سب سے بہترین دودھ ہے, بھینس کا دودھ اتنا بہتر نہیں ہے. یہ تو میڈیکل والوں کا کہنا ہے. خیر, پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, نئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دودھوں میں سب سے بہترین دودھ گائے کا دودھ ہے. خیر, تو میں نے کہا بھینس کا دودھ, اور مسلمان بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں. اب بھینس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, نہ حضور نے بھینس کا لفظ بھی زبان سے نہیں بولا. فرمائیے, کہیے آپ قرآن و حدیث میں نہیں ہے لہٰذا بھینس کا گوشت بھی حرام, قرآن و حدیث میں نہیں ہے لہٰذا بھینس کا دودھ بھی حرام. نہ کیسے کون بھائی, اللہ نے آنکھ دی, آنکھ کا کام ہے دیکھنا. اس آنکھ کی لائٹ اگر چلی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے کسی بندے کی لائٹ لے لی تو جنت میں واپس اس کو آنکھیں دے دوں گا. یہ حدیث میں ہے, بخاری میں حدیث ہے. ٹھیک, آج کے زمانے میں چشمہ آ گیا, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا چشمہ استعمال کرو, تو کیسے جائز ہے پھر؟ اللہ نے لائٹ لے لی مجھے جنت میں ملے گی, میں چشمہ استعمال کر کے گویا کہتا ہوں آپ لے لو, میں نے اس کا متبادل نکال دیا, تو قرآن و حدیث میں کیسے جائز ہو گیا یہ؟ اس لیے کھٹ سے یہ کہہ دینا کہ صاحب جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ حرام ہو جائے گی اتنا جلدی حرام نہیں ہوا کرتی. اس کے لیے بڑی تفصیلات دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کی چیز کے حرام کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. ایک دفعہ یہ صاحب مجھے ملے تھے, کہنے لگا صاحب اس طرح کیونکہ بات کر رہے تھے, میں نے کہا سنیے حضور نے چاول کھایا ہی نہیں, دیکھا بھی نہیں. فرمائیے چاول کھانا کیسے جائے؟ حضور نے چائے نہ نمکین چائے نہ لفٹن چائے نہ پی ہے نہ دیکھی ہے, تھی بھی نہیں اس زمانے میں, تو کیسے جائز ہو گئی؟ اسلام کا نظام قانون, چیزوں کو حلال و حرام کرنے کا نظام ہے, بہت لمبا نظام ہے, اس کو کہتے ہیں اصول فقہ. کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا ضابطہ کیا ہے اسلام میں؟ تو جب تک اس کے اصول معلوم نہ ہوں تب تک, اور آج کے سارے مولوی ان اصولوں کو معلوم کرنے کے باوجود ایسا نہیں کر پاتے. آج جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو بڑے بڑے علماء کا دماغ گھوم جاتا ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ حل کیا نکلے گا. میں مثال بتاتا ہوں, ایک شخص نے میرے پاس پیسہ رکھا 10,000 روپے, میں نے اس کو رسید دی, میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں آپ کا 10,000 روپے میرے پاس ہے, یہ دو گواہ ہیں. یہ رسید لے کر دکاندار کے پاس جا کر کے کہتا ہے مجھے سامان دے دو, رسید یہ لے لو, دکاندار دے دے گا اس کا سامان؟ یہ رسید کی بنیاد پر دکاندار سامان دے سکتا ہے؟ نہیں. یہ جو نوٹ ہماری جیب میں ہے یہ بھی تو رسید ہی ہے. گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ صاحب آپ کا سونا ہمارے پاس ہی, ہم نے سونا دیا نہیں, مگر یہ نوٹ کا مطلب یہ ہے یہ رسید ہے, چھپی ہوئی رسید ہے یہ, اور اسی نوٹ پر کاروبار ساری دنیا کا چل رہا ہے, یہ جائز ہے نہ جائز؟ اس کے لیے تو کرنسی کی ساری تاریخ پڑھنی پڑے گی, اور ساری تاریخ پڑھنے کے بعد پھر پتا چلے گا کرنسی. اب تو سونے کی ویلیو جو ہے وہ کرنسی اس کا مقابلہ کاغذ ہے. یہ تو کاغذ جو ہے وہ طاقتور اتنا ہے کہ صاحب آپ کے پاس اگر ایک پونڈ ہے اور میرے پاس اگر 15,000 روپے تو آپ کا اتنا سا اور میرا 15,000, یہ سیم ہے دونوں. صاحب کتنے کا پونڈ ہوتا ہوگا آج؟ 10,000 یا 10,000-15,000 روپے کا ہوتا ہے. تو میرا یہ پونڈ اور آپ کے یہ کاغذ کے نوٹ, یہ دونوں برابر ویلیو رکھتے ہیں, حالانکہ وہ کاغذ ہے, کیسے طاقت پیدا ہو گئی؟ تو کرنسی کے مسائل. اس لیے حلال و حرام, یہ حلال و حرام کی بات کس پر چل رہی ہے؟ عید مبارک. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب عید مبارک حرام کیوں صاحب؟ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا عید مبارک, صحابہ نے کبھی نہیں کہا عید مبارک, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. صاحب اتنا جلدی حرام نہیں ہوتا, اتنی جلدی حرام نہیں ہوتا. بہرحال عید مبارک سنت بھی نہیں, میں نے پہلے کہا فرض بھی نہیں, سنت بھی نہیں, واجب بھی نہیں, حرام بھی نہیں. کہیں گے تو حرج نہیں, نہ کہیں گے تو گناہ نہیں. آخر دعوانا
Thank you.